اپنی عبادات اعمال کی قبولیت، اپنے مرحومین کی مغفرت، اپنے وہ مومنین مومنات جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصين نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رأي إمام الزمان اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
خداوند عالم آپ سب کی عبادات اعمال قبول فرمائے اور سب کو توفیقات اور پروردگار کی فرامین تقرب اور پروردگار کے دستورات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے سلسلے گفتگو سلسلہ کرام قرآن و عطرت کے حوالے سے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پروردگار عالم کی طرف سے آپ کی طرف نور اور روشن کتاب کو بھیجا گیا ہے. کتاب پروردگار، کتاب الہی، سرچشمہ ہدایت، سرچشمہ فیض، ہدایت کا ذریعہ، اور وہ کتاب ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا اثر ہے. حضرت آدم سے لے کر خاتم تک تمام کی تعلیمات، تمام کے ارشادات اس کتاب مقدس کے اندر شامل ہیں. اور یہ کتاب مقدس یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دے رہی ہے اور صاف و شفاف رستہ بتا رہی ہے. سیدھا رستہ، خواہ عقیدتی اعتبار سے ہو، نظریاتی اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، انتظامات کے اعتبار سے ہو، ہر ایک رستہ اس کتاب مقدس کے اندر بالکل صاف و شفاف اور سیدھا اور صراط ہے. یہ اس کتاب مقدس کی خصوصیت. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں احادیث کے اندر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہے کہ جو خود بھی اس کتاب مقدس کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود بھی تعلیم حاصل کرے کتاب کی اور دوسروں کو بھی اس کتاب کی تعلیم دے، بہترین شخص ہے وہ. اور جوان کے لیے مخصوص طور پر یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جوان جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ تلاوت قرآن اس کے رگ و ریشے میں رس بس جاتی ہے، اس کے خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے. بہترین خزانہ ہے پروردگار کا. اس وقت مسلمانوں کی بدبختی اس بات پر ہے کہ انہوں نے تعلیمات اسلامی، تعلیمات قرآن کو چھوڑ دیا. انسان اگر اس کتاب مقدس کے جو معجزہ پروردگار ہے، اس کے صحیح اصول، اس کے دستورات پہ اگر عمل ہوتا، آج مسلمان مستغنی ہوتے ہر اعتبار کے ساتھ. یہی وجہ ہے اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کے اثرات. کیوں فرمایا گیا ادبو اولادکم بلا ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو. کس طرح تربیت کریں؟ الا ثلاث خصال، یعنی تین خصلتوں کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں. کون کون سی تین چیزیں ہیں کہ جن کے ٹریننگ کرنی ہے اپنی، ہم نے اپنی اولاد کی ٹرین کرنا ہے اولاد کو؟ تین چیزوں کے اوپر. کون سی ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے اندر کلٹیویٹ کرو، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر بھرو، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر جنریٹ کرو. پہلی چیز ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ کرو اپنی اولاد کی. اس لیے کہ اگر
محبت نبی ان کے دلوں کے اندر آئے گی، یہ صراط مستقیم کی طرف چلیں گے. محبت رسول ان کے دلوں کے اندر آئے گی، یہ اطاعت رسول کی طرف بڑھیں گے. جس شخص کے اندر محبت آتی ہے وہ اطاعت کیا کرتا ہے، محبت نہ آئے تو اطاعت نہیں ہوا کرتی، محبت نہ آئے تو اتباع نہیں ہوا کرتی ہے. محبت پیش خیمہ بنتا ہے، محبت نان ہے عملی ثبوت کا، انسان عمل کے ذریعے ثابت کرتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، حب و نبی یہ قوم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر بھرو. یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے یہ اقدامات کریں، ایسے ایسے عوامل پیش کریں گے جس سے پیغمبر خدا کی، رسول خدا کی محبت ان کے دلوں کے اندر آئے. اور دوسری کیا ہے، کس طرح how to train our generation. دوسری چیز یہ ہے وہ محبت اہل بیت ہی، پہلی چیز یہ ہے کہ محبت رسول ان کے دلوں کے اندر شامل ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں کے اندر جادوزین کرو. حب نبیکم و اہل بیت ہی، اہل بیت رسول کہ جنہوں نے اپنے سارا گھر بار، اپنے سب شہامت، اپنی سب کرامت، اپنی سب اقدار، اپنی ساری انرجی، اپنی ساری تعلیمات اسلام کے لیے وقف کی تاکہ اس امت کو زندہ کریں، اس کی حیات کے لیے اہل بیت نے وہ قربانیاں پیش کی. محبت اہل بیت ان کے دلوں کے اندر جاگوزی کریں، دوسری چیز. اور تیسری کیا ہے، وہ تلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کی تربیت کریں تلاوت، ریسائٹیشن آف پہلی قرآن. اپنی اولاد کی تربیت میں یہ انسان اقدامات کرے، تین چیزیں بہت مہم ہیں، محبت رسول، محبت اہل بیت اور تلاوت قرآن. اگر قرآن نہیں پڑھنا تو یہی چیز ہے کہ روایت کے اندر ایک دفعہ پیغمبر سفر پہ جا رہے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ صحابی ہیں، قبرستان سے گزرے تو ہم نے فرمایا کہ جلدی اس قبر کے قریب سے گزرو، اس لیے کہ اس قبر پہ عذاب خدا ہو رہا. کچھ وقفے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آ رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا اس قبر کے پاس چھارے چونکہ اس پہ رحمت خدا ہو رہی ہے. صحابی اسٹوڈنٹ ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو گزرے تھے اور اس پہ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی گزرے ہیں، ابھی آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ رحمت ہو رہی ہے. فرمایا کہ اس کا ایک، چونکہ جب یہ اس کی وفات ہوئی ہے، یہ ایک بیٹا چھوڑ کر آیا ہے، آج وہ بیٹا مسجد میں گیا ہے، استاد نے اسے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو میری رحمت اور رحمانیت کی گواہی دیتا ہے، پروردگار کو شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار کیا جائے. بہت مہم ہے کہ انسان تلاوت قرآن، ایک بسم اللہ، یہی ہے کہ جب ایک اولاد، جب ایک بیٹا تلاوت قرآن پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، خدا اس کو، اس کے استاد کو، اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بہت مہم ہے انسان تلاوت قرآن پاک. اور پیغمبر کی وہ آخری وصیت، پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہیں بے سرپرست چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں اٹھ رہا ہوں، اس دنیا سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری سرپرستی کے لیے، بلکہ میں تمہاری ہدایت کے لیے، بلکہ میں تمہاری سربلندی کے لیے، بلکہ میں تمہاری ارجمندی کے لیے دو گراں بہا خزانے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ پیغمبر کی امانتیں ہیں، ایک امانت پیغمبر کتاب خدا کی شکل میں ہے، ایک پیغمبر کی امانت عترت رسول کی شکل میں ہے، دونوں کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. دونوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں کہ جب دونوں میں گران بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا, کانٹیکٹ رکھا, ایسوسیشن رکھی, رابطہ رکھا, تو کیا ہے, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. یہ ضمانت پیغمبر کی طرف سے ہے, یہ گارنٹی پیغمبر کی طرف سے ہے کہ آپ لوگ قرآن اور آل بیت, قرآن اور عطر سے دامن کو پکڑے رکھو, کبھی گمراہی کا تصور نہیں ہے. اور حتی یرد علی الحوض, جہاں کا تک تم میرے پاس حوض کوثر پہنچاؤ گے. اور یہی چیز آئیے ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے کہ انسان قرآن اور اہل بیت کی امانتیں پیغمبر کی طرف سے, جو انسان اس امانتوں کا خیال نہیں کرتا, حفاظت نہیں کرتا, اس کی نجات ممکن نہیں ہے. اور پہلی ذمہ داری قرآن اور عطرت کے سلسلے میں ہماری یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم کو ہم سمجھیں, قرآن کے مفاہیم کا ہم ادراک کریں, قرآن اور کے معانی کو ہم جانیں. قرآن شناسی پہلی چیز ہے, لیکن قرآن شناسی کے لیے بھی مہم چیز یہ ہے, اس وقت تک انسان کو قرآن شناسی نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنی معرفت نفس نہیں رکھے گا, یعنی اپنی ذات کی معرفت پہلی شرط ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے, قرآن فہمی اس کے لیے بہت مشکل ہے. بلکہ کسی علوم کو سمجھنے کے لیے, جتنے الہی علوم ہیں انہیں سمجھنے کے لیے معرفت نفس ضروری ہے. اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہے. یعنی کیا ہے, خودی کی پہچان, اپنی آپ کی پہچان, اپنی آپ کی معرفت, یہ بوجھ بنتا ہے, لنک بنتا ہے باقی علوم کو سمجھنے کے لیے. تو اگر قرآن کی شناسائی چاہیے, قرآن کی معرفت چاہیے, قرآن کی شناخت چاہیے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے کے میں کیا, اللہ نے میرے اندر کیا کیا خزانے عطا کیے, اللہ نے میرے اندر کیا کیا فٹ کیا ہے, اللہ نے میرے اندر پوری کائنات کا نظام اللہ نے میرے اندر فٹ کیا, وہ سسٹم میرے اندر موجود ہے. اپنے آپ کو اگر دیکھے انسان, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم نے انسان کے اندر اگر چاہتا ہے پروردگار کو پہچانے, سنوریہم آیاتنا, ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے کہاں پہ, آفاق پہ, تمام عالم میں ہماری آیات موجود ہیں. اگر پھر بھی انسان عقل کا اندھا, اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ہم نے انسان کو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اپنی نشانی آفاق میں دکھا رہے ہیں تمہیں, وفی انفسہم, اور وہی نشانی ہم نے تمہارے نفسوں کے اندر بھی جاگزیں کر دی ہیں, حتی یتبین انہ الحق, تاکہ تمہیں پتا ہو جائے کون ہے, ہی از دی ریئل ریالٹی. اگر کائنات کے اندر تلاش کرنی ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے, باقی تمام کائنات کے اندر وہی سایہ ہے, وہی ذل ہے. یہ سب جلوے ہیں پروردگار کے, یہ سب نظارے ہیں پروردگار کے. ایک عارف شخص, ایک عرفان کی منزل میں رہنے والا شخص, وہ ہر چیز کو پروردگار کی تجلی سمجھا کرتا ہے. یہ چیزیں مہم ہیں, انسان اپنے آپ کو دیکھے. اور میرے مولا اپنے اشعار کے اندر فرماتے ہیں, اتزعم انک جرم صغیر او من دی پرسیف یور اسمال کریشن, اتزعم انک جرم صغیر فی کنت والعالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی احروف ہی تظہر المزمر. اے انسان, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا, تو چھوٹی سی مخلوق ہے, بلکہ تو اگر اپنے آپ کو دیکھ, اگر تو اپنے آپ کو سمجھ, اللہ نے پورا عالم اکبر تیرے اندر فٹ کر دیا ہے. فَظْأَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ فِيكَ انْتَبَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. تو عالم اکبر ہے, یعنی کیا ہے, تیرے اندر اللہ نے مائکروکوزم فٹ کیا ہے, تو مائکروکوزم ہے, تیرے اندر اللہ نے مائکروکوزم فٹ کیا ہے. اَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي انلائٹنگ بک ان دا ورلڈ. انت الکتاب المبین الذی, تم ایک ایسی روشن کتاب ہو, بآرز ہی تظہر المزمر, کہ جس کے ہر ہر حرف سے ایک ایک خزانہ نمودار ہوتا ہے, کئی چیزیں ریویل ہوتی ہیں, کئی پوشیدہ اسرار تیرے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں. بآرز ہی تظہر المزمر, ہر ہر ایوری کیریکٹر ریویل سیکرٹ, ہر ہر حرف سے کئی پوشیدہ اسرار اس کائنات کے نمودار ہوتے ہیں. تو معرفت نفس معرفت پروردگار کا ذریعہ ہے, معرفت نفس معرفت معصومین کا ذریعہ ہے, معرفت نفس معرفت عدالت کا ذریعہ ہے, معرفت نفس معرفت قرآن کا ذریعہ ہے. جس شخص کو اپنی شناخت آئی نہیں, وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا. جو خود فقیر ہے اپنے بارے میں, وہ دوسرے کے بارے میں کیا مستغنی ہوگا. لہذا سب سے پہلے چاہتا ہے اگر شناسائی عالم افلاک تک رسائی چاہتا ہے, تو اس کی بنیاد یہ ہے, بیسز یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. اپنے پہچان لیا, علوم کا ادراک اس کے پاس آئے گا, علوم کی بنیاد اس کے پاس آئے گی, علوم کی گرہ اس کے لیے کھل جائے گی, علوم کی گشائش اس کے لیے ہو جائے گی. لیکن اگر اپنے کو نہیں پہچانا, پھر مشکل ہے, مشکل ہے. لہذا قرآن شناس, اگر ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری ذمہ داری قرآن اور عترت کے سلسلہ پہلی یہ ہے کہ ہم اہل بیت شناس بنیں, ہم قرآن شناس بنیں. لیکن اہل بیت شناس بننے کے لیے, لیکن اور قرآن شناس بننے کے لیے سب سے پہلے نفس شناس بننا پڑے گا. اپنے آپ کی پہچان کرنی ہوگی, اپنے وجود کو پہچاننا ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اس قدر ظریف سسٹم اللہ نے کس قدر حکیم ہے, کس قدر دانا ہے. آج اگر دنیا والے کہتے ہیں سائنس اگر اس ترقی کے اوپر پہنچ گئی کہ ایک اس ہاتھ کے 3000 سے زیادہ فنکشن ہیں, یہ تو اب ہے. آپ 20 سال 50 سال بعد دیکھیں, ایک ان اللہ نے کیا نعمت دی ہے, اس ہاتھ کے فنکشنز 3000 سے زیادہ, آنکھوں کے فنکشن, زبان کے فنکشن, ناک کے فنکشن, کانوں کے فنکشن, دل کا فنکشن, اور وہ شریانیں اور ورید ایک خون کو پہنچاتی ہے, دوسرا سپلائی کرتی ہے. یعنی انسان اس قدر نزاکت والا سسٹم اللہ نے انسان کے وجود, اور آٹومیٹک چل رہا ہے سارا, سب آٹومیٹک ہے. اور بغیر آپ نے وہی دیکھیں یہ آنکھیں جتنی دفعہ دیکھتے ہیں, یہ فوٹو لیتی رہتی ہیں, اسی وجہ سے دیکھیں ہر جگہ نہ دیکھا کرو, جو دیکھنے کی چیز ہے اسے دیکھا کرو. وہ جب انسان دیکھتا رہتا ہے, چونکہ یہ فوٹو جلدی ظاہر نہیں ہوتا ہے, بات تک یاد رہتا رہتا ہے. اور آپ اگر ہر چیز کا اگر دیکھیں, اللہ نے کس قدر حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, ویژن کے ساتھ اللہ نے اسے عطا کی ہے, اور بغیر کسی منت کے, بغیر کسی احسان کے اسے فقط یہی کہا ہے, اے انسان کائنات پوری کا نظام میں نے تیرے لیے فٹ کیا ہے, اور میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. کہیں اپنے آپ کو دنیا پہ قربان نہ کر دینا, کہیں اپنے آپ کو مٹیریل کے اوپر فنا نہ کر دینا. میں نے تو تجھے اجل بنایا ہے, میں نے تو تجھے اشرف بنایا ہے, میں نے تو تمہیں تمام مخلوقات سے برتر بنایا ہے, میں نے تو تمہیں تمام موجودات سے افضل بنایا ہے. تو کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, تیری منزل یہ نہیں ہے, تیری منزل تو عالم ملکوت ہے، تو عالم مادہ پہ کیوں قربان ہوتا ہے؟ میں نے تجھے فرشتوں سے افضل بنایا ہے کہ جو میری وہ نورانی مخلوقات تھی میں نے تیرے سامنے سجدہ کرا کر بتا دیا تو میری روح ہے۔ ارے روح پروردگار مادیت کے سامنے سر جھکایا نہیں کرتے، بلکہ ہر مادی طاقت اس پروردگار کے اس روح کے سامنے جھکا کرتی ہے۔ اپنے سپنے انسان اپنی عظمت کو سمجھے، انسان اپنی جلالت کو سمجھے کہ اللہ نے کس قدر اسے اشرف بنایا ہے، اجل بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔ یہ دنیاوی جو جھوٹی لذتیں، یہ دنیا جس کے بارے میں والا فرماتے ہیں اب دنیا تضر تغر تمر، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، سازش کرتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ تمور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، دنیا ابھی تو تھا بابا، بابا ابھی میری ایک گھنٹہ پہلے ملاقات ہوئی، بالکل تھا، یو سو رائٹ، یو سو ہیپی، اب کیا ہوا ہے؟ نہیں، انسان دیکھے اپنے اپنے آپ کو ہر دفعہ تسلیم پروردگار چلے، ہر دفعہ اپنے آپ کو منزل تسلیم نہ سمجھے، سب جا کے انسان کا کمال۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے ہماری عطرت اور قرآن کے سلسلے میں کہ عطرت شناس بنے، قرآن شناس بنے۔ لیکن قرآن شناسی کے لیے، عطرت شناسی کے لیے جو چیز مقدمہ بنتی ہے اپنے آپ کی معرفت ہے۔ جو بھی انسان اپنی ذات کی معرفت زیادہ رکھے گا اسی طرح اس کی باقی علوم بھی زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے قرآن اور عطرت کے سلسلے میں کہ ان کے دستورات کے مطابق عمل کرے۔ تھیوریٹیکلی انسان تھیوری کو لے لے اور پریکٹس میں نہ آئے انسان، کوئی فائدہ نہیں، چونکہ ہر فرمان اور آئمہ کے وہ افعال اور اعمال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم منزل عمل پر آئیں، ان دستورات کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر مشکل ہے، پھر نہیں کہا جا سکتا کہ واقع ہم مولا کے ان۔ اس وجہ سے تو انسان کا فیتھ، انسان کا بلیف، انسان کا ایمان، اگر واقع ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اگر واقع ہمارا ایمان اہل بیت پر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہی عمل کر کے دکھائیں۔ اس وجہ سے کہ اگر لوہا آگ میں پہنچتا ہے وہی رنگ دکھایا کرتا ہے، جیسا آگ کا رنگ ہوتا ہے ایسا ہی رنگ اس فولاد کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم واقعاً اس منزل پر ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور اہل بیت پر، تو اس کے اعمال فرامین کے اوپر اطاعت ایک لازمی امر ہے، حتمی امر ہے۔ اس میں نہیں ہو سکتا ہے نہیں، وہ ماشاءاللہ ہم سب ہمارے وہ ہمارا ایمان بہت مختلف ہے، لیکن یہ ہم کہاں کر سکتے ہیں بابا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرح نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے مولا جب عثمان ابن حنیف اس دعوت پر گئے جہاں پہ سارے امیر جمع تھے، سب امیر، اور غریبوں کا نہیں بنایا گیا، مولا کو بہت ناگوار گزرا۔ میرے مولا کس حد تک سخت عدالت کے اندر، فرماتے ہیں قد بلغنی، نبی بلغا میں، فرماتے ہیں کہ میری سیکیورٹی نے مجھے خبر ملی ہے۔ کیا خبر ملی ہے؟ کہ تم ایسی دعوت پر گئے ہو کہ جہاں پہ پلیٹیں چھلک رہی ہیں، جہاں پہ غربا کو پوچھا نہیں گیا ہے، جہاں پہ سارے عمرا کو بلایا گیا ہے، کیوں گئے ہو تم ایسی دعوت کی؟ تم علی کا گورنر ہو، تم علی کے طرف سے امیر بنے ہو بسرا میں، تم ایسی دعوت پہ کیوں گئے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان لكل معموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ہر معموم کے لیے امام چاہیے کہ جس کی وہ اقتداء کی جائے, جس کے علم کے نور سے وہ استفادہ کرے.
لیکن تیرا امام کیسا ہے جس نے پوری زندگی گزار دی دل لباس میں, جس نے پوری زندگی گزار دی دو روٹیوں میں؟
یہ تیرا ایمان, یہ تیرے ایمان کی شان ہے. الا انکم لا تقدرون على ذلك, لیکن مجھے پتا ہے جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے تم ایسی زندگی گزار نہیں سکتے.
تم نے کہا ہمت ہے, جو زندگی علی نے گزاری ہے,
علی نے حکومت نہیں کی ہے, علی نے خلافت نہیں کی ہے, علی نے ریاضت کی ہے.
الا انکم لا تقدرون على ذلك,
تم ایسی زندگی گزار نہیں سکتے جیسی زندگی علی نے گزاری ہے.
ولكن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد,
لیکن کم از کم علی کی مدد کرو. کس طرح؟ تقوی الہی رکھ کے علی کی مدد کرو, یہ عفت و سداد سیدھا رستہ چل کے علی کی مدد کرو, پاک دامنی رکھ کے علی کی مدد کرو,
کوشش کر کے علی کی مدد کرو. یہ کیا بتانا چاہا؟
بتانا یہ چاہا کہ جو شخص بھی ولكن اعيدوني ببرء و اجتهاد و عفت و سداد, تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص تقوی الہی رکھتا ہے وہ مدد علی کر رہا ہے,
دعائے رسول میں شامل ہے.
تقوی الہی رکھو, ہم مدد علی کر رہے ہیں. علی ہماری نصرت کا محتاج نہیں, اللہ ہماری نصرت کا محتاج نہیں, سید الشہداء ہماری نصرت کے محتاج نہیں.
تم فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم,
اگر تم اللہ کی مدد کرو جی, اگر تم اللہ کی ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی نصرت کرو
اللہ تمہاری نصرت کرے گا. ہم نصرت کرنے والے,
ہم نصرت, ہم جیسے اللہ کی نصرت کرنے والے. حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جس کی مدد کرے ہم مدد کرنے والے. ولكن اعيدوني, تم میری مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ نصرت پروردگار اس کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے, اس کے احکام کے اس کی تشریعات کے اوپر چلنے کا نام ہے, اس کے دستورات اور اس کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے, یہ نصرت پروردگار ہے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا, احکام الہی میں تجاوز نہ کرنا, اپنی طبیعت کو شریعت کو طبیعت کے اوپر قربان.
انسان یہ کون سا دین ہے,
یہ کون سا تدین ہے کہ اپنی طبیعت کو
نہیں, میرا جی چاہتا ہے. تمہاری جی کیا ہے؟ جی تو بہت کچھ چاہتا ہے,
لیکن کیا ہے؟ انسان شریعت پہ اپنے آپ کو قربان کرے, نہ اپنی طبیعت کو.
اپنی طبیعت انسان کی کوئی شرح نہیں ہے, شریعت مہم چیز ہے, احکام مہم چیز ہیں, تشکیلات پروردگار مہم چیز ہیں. ولكن اعيدوني بورع و اجتهاد و عفت و سداد,
لیکن کم از کم تقوی الہی رکھ کر, کوشش کر کے, سیدھا رستہ چل کے, کہ فتح پاک دامنی کے ذریعے علی کی مدد کرو. اگر پاک دامن بن رہے ہو, علی کی مدد کر رہے ہو, اگر سیدھا رستہ چل رہے ہو, علی کی مدد کر رہے ہو, اگر کوئی کوشش کر رہے رائے خدا میں,
علی کی مدد میں شامل حال ہو, اہم چیز ہے.
تو کیا ہے؟ ہم وہ نہیں کہتے لیکن وہ جھلک ضرور دکھا سکتے ہیں. یہ کون سی میتھڈولوجی ہے؟ یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟
پتہ ہے ہمیں وہ کون ہے؟
اس کائنات میں کوئی نہیں ہے بعد از رسول بزرگ تری قصہ مختصر. لیکن جلوے دکھاؤ علی والے, پرتے بنو علی والے, نظارے دکھاؤ علی والے, یہ مہم چیز ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. پہلے قرآن شناس بنے, اہل بیت شناس بنے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین کے مطابق عمل کریں، ان کے دستورات پہ عمل پیرا ہوں، ان کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر استوار ہوں. یہ دوسری ذمہ داری ہے ہماری. اگر ہم احکامات کے اوپر، ہم احکام کے اوپر نہیں چلتے، پیغامات کو ہم نہیں اپناتے، ان کے فرامین کو اگنور کرتے ہیں، تو ہم اس کا مطلب ہے پہلی منزل ہماری ناقص ہے، پہلی منزل کامل نہیں ہوئی ہے. چونکہ معرفت اہل بیت اور معرفت قرآن، معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک علم نہیں ہوتا ہے. یعنی علم جب تک نہ ہو معرفت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ علم جاننے کی منزل کا نام ہے، معرفت پہچاننے کی منزل کا نام ہے، عقیدہ ماننے کی منزل کا نام ہے. تینوں چیزیں مختلف ہیں. معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک علم نہیں آئے گا، علم کے ساتھ پھر معرفت آئے گی. تو معرفت آئے گی جب، معرفت کیسی، کس قسم کی معرفت؟ اہل بیت کے اقوال کی معرفت، اہل بیت کے نظریات کی معرفت، اہل بیت کی تجلیات کی معرفت، اہل بیت کے ان کمالات باطنی کی معرفت، اہل بیت کی جاذبیت کی معرفت. معرفت یعنی سمجھیں اقوال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، ان کی تجلیات، ان کی باطنی صفات کیا ہیں. میرے مولا کا کیا نظریہ ہے توحید کے بارے میں، میرے مولا کا کیا نظریہ ہے عدل کے بارے میں، میرے مولا کا کیا نظریہ ہے سیاست کے بارے میں، میرے مولا کا کیا نظریہ ہے ولایت کے بارے میں، میرے مولا کا کیا نظریہ ہے قیامت کے بارے میں. عقائد اور نظریات کی معرفت. اس کے بعد آتا ہے مولا کی، میرے مولا کی باطنی صفات کیا ہیں، میرے مولا کے کمالات کے، یہ معرفت کے شعبے ہیں سارے. قرآن کی معرفت، قرآن کے اندر جمال ہے، ظاہری جمال ہے، باطنی جمال ہے، قرآن کا معنوی جمال ہے. وَلَهُ بَطْنٌ وَفِي بَطْنِهِ بَطْنٌ، قرآن کا ایک باطن ہے اور اس باطن کے اندر بھی باطن ہے. یہ اہل نظر سمجھتے ہیں، اہل عرفان سمجھتے ہیں، عرفا سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو وہ خوشبو معرفت کی روانوں کے لیے بہت مہم ہے. قرآن کو ہر دم، ہر دم قرآن کو پڑھیں. اور یہ ایکسکیوز نہ بنائے کوئی انسان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، چونکہ پتہ عربی ہے، ہمیں تو اس کے معنی ہی نہیں سمجھ آتے. یاد نہیں، قرآن پھر بھی پڑھیں. قرآن کا باہر کیف اثر ہوتا ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، دیکھ کر پڑھیں، وہ زیادہ ثواب ہے. آپ نے دیکھا کس قدر روایات موجود ہیں کہ قرآن اگر سے آپ کو حفظ بھی ہے لیکن آپ دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی روایت آتا ہے کہ اسحاق ابن عمار، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فیصلہ کر رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، فرمائیے میں حافظ قرآن ہوں، قرآن مجھے حفظ ہے. یہ فرمائیے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھوں، نگاہ کر کے پڑھوں، یا حفظ کے طور پر پڑھوں تو میں حفظ حافظ ہوں قرآن کا. امام نے فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرو. کیا تمہیں پتا نہیں کہ جب تم دیکھ کر پڑھتے ہو تو تمہارے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نگاہیں بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں. کس قدر مہم ہے؟ یہی تو چیز تھی نا کہ دیکھنا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اور ادھر سے اہل بیت ہے، النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. قرآن کو دیکھنا، دیکھ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ فکری دریچے کھلتے ہیں، نگاہیں جب ٹکراتی ہیں کلام الہی کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ معرفت آتی ہے، بصیرت آتی ہے، انسان کے اندر شناخت آتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا نظر رویت نہیں کہا گیا ہے. نظر کیا مطلب ہے؟ اس میں غور و فکر ہوتا ہے دیکھ کر. پیغمبر فرماتے ہیں اسی طرح کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا کرو آپ کی آنکھوں میں شفا آئے گی. چشم درد انسان نابینا ہونے سے محفوظ ہوتا ہے. کئی فائدے ہیں اس کے. میں یہ نہیں کہتا وہ اقتصادی حساب سے پبلشر جو ہیں انہیں کتنا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کا یہ بھی اقتصادی بھی ایک فائدہ ہے. تو جب دیکھ کے پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن ہوگا, ہر مسجد میں قرآن ہوگا, ظاہر ہے کہ کئی بے شمار نسخے اس کے چھپیں گے. یہ بھی ہے. دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ ہر دم اپنے حافظے کے اوپر اپنی میموری کے اوپر اعتماد نہ کرتے رہنا چاہیے, خطا کر جائے نسخہ مکتوبی ہونا چاہیے. کئی فائدے ہیں اس کے, کئی فائدے ہیں قرآن کے دیکھ کے پڑھنے سے. شفا ملتی ہے آنکھوں کو, انسان کے اندر غور ہوتا ہے, انسان فکر کرتا ہے, انسان بصیرت انسان کے اندر آتی ہے. یہ سارے قرآن کے اندر فوائد کے شامل ہیں. اور پھر بھی فرمایا گیا کہ قرآن کو نگاہ کرنا اور قرآن دو چیزیں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. ایک چیز مسجد کے بارے میں قرآن کی تلاوت اور دوسرا گھر میں قرآن کی تلاوت. جیسے تو اسلام یہ کہتا ہے جہاں جہاں پہ قرآن کی اہانت نہ ہو آپ ہر جگہ کے اوپر قرآن پڑھ سکتے. یہ کلی فیصلہ ہے قرآن کا. لیکن اگر دو چیزیں مسجد ہے اور گھر ہے دونوں میں بہت زیادہ تاکید ہے, جو ہی مسجد میں آؤ ٹائم تھوڑا سا بچا کے آؤ کہ مسجد کے اندر تلاوت قرآن کرو. تلاوت قرآن مسجد کے اندر, تلاوت قرآن کا کچھ اور فائدہ ہے جس طرح روایت کے اندر ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ہر آیت کے بدلے میں آپ کو 100 نیکیاں ملتی ہیں. ہر آیت کے بدلے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ہر آیت کے بدلے میں آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں. بغیر نماز کے پڑھتے ہیں ہر آیت کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی کہ جو انسان مشقت کی منزل پر ہوتا ہے اسی طرح قرآن کے درجات بھی بلند ہوتے جاتے ہیں. انسان مسجد کے اندر قرآن پڑھتا ہے اس کا اجر بہت ہے. مسجد کے اندر ایک آدمی تھا جو اس کا کام ہی یہی تھا بس شعر و شاعری, جس مسجد میں گیا شعر سناتا رہا. امن بھر میں ادھر آؤ اور میں دندے خدا یہ مسجدیں تلاوت قرآن کے لیے قرار دی گئی ہیں. کیا آپ نے دیکھا کس قدر اہمیت ہے مسجد کے اندر تلاوت قرآن. اور پھر دوسرا فرما کہ گھر کے اندر, گھر کے اندر بھی تلاوت قرآن نماز. فرما کہ اگر چاہتے ہو کہ گھر تمہارا نورانی ہو تو پھر وہاں کے تلاوت قرآن کیا کرو. جی ہمارے گھروں میں تو جن آ گیا مولانا صاحب, تلاوت قرآن کیا کرو. جن نہیں آتے تو اس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے. ذکر اہل بیت کیا کرو, آزان کیا کرو گھر کے اندر. کچھ جنات کوئی شعر کچھ نہیں آتے. یہ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں. فرمایا میرے مولا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرمایا جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے, ذکر پروردگار ہوتا ہے, اس گھر کے اندر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے. ملائکہ اس گھر کے اندر آتے ہیں. دوسرا کیا ہے, اس گھر کے اندر شیاطین نکل جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اس گھر کے اندر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے. سسٹم بنائے اپنی زندگی کا, کم از کم کچھ آیتیں رات کو, رات کو پڑھنے کا بہت ثواب, بہت ثواب. اگر کوئی روایت کے اندر ہے رات کے وقت 100 آیتیں پڑھ کے سوئے, روایت یہ کہتی ہے کہ گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. قرآن جیسی نعمت انسان کیا سمجھتا ہے قرآن جیسی نعمت کو. اس کو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلام پروردگار ہے, کسی بندے کا نہیں ہے, ایک عقل مند کبھی قرآن سے فاصلہ نہیں کرتا. وہی کرتا ہے جس کی روح گناہوں سے مسموم ہو جاتی ہے, وہی کرتا ہے کہ جو شخص گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے ایک جو شخص نشہ کرتا ہے, ایڈکشن میں گرفتار ہے مختلف قسم کی, اسے اگر کہیں کہ شاید ماشاءاللہ بہت شیرین ہوتا ہے اس کے مقابل میں وہ کھا لو, اسے کہتا ہے نہیں وہ زہر ٹھیک ہے اس کے لیے, یہ شاید اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہے شیرینی قرآن کے حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے دور رہنا پڑے گا. گناہوں میں آلودہ شخص قرآن کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا, اہل بیت کی اس لذت آشنائی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتی. لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا, تطہیر کرنا پڑے گا, تزکیہ کرنا پڑے گا. تطہیر ایک باطنی شرط اندر ہے حصول شیرینی کے لیے. اور اسی سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر نورانی ہو, اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں. تلاوت قرآن, ذکر اہل بیت, ذکر پروردگار نجات کا ذریعہ ہے. اہل بیت کے گھروں میں یہی ہوتا تھا, حتیٰ دشمنان خدا بھی سب اہل بیت کے گھر وہاں پہ تلاوت ہوتی تھی سارے رک جاتے تھے, سب رک جاتے تھے. حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ جب امام محمد باقر کے بارے میں ہے, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, جب تلاوت ہوتی تھی مشکی حتیٰ کہ رک جاتے تھے نا, انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوتا تھا, جب تک مولا تلاوت کرتے رہے تو سنتے رہتے, جب تک تلاوت. اہل بیت کے ماننے والے تلاوت کیا کرتے ہیں, قرات قرآن کیا کرتے ہیں, وہ قرآن کے ساتھ عشق کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ انس رکھتے ہیں. سلیقہ سکھایا اہل بیت نے تلاوت قرآن کا, خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرو, لان حزین یعنی غمگین صدا کے ساتھ مسائل جس طرح پڑھتے ہیں, مسائل کی صورت میں قرآن کی تلاوت کیا کرو, حزین اس انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا, خوبصورت آواز. فرمایا ہر ایک چیز کا زیور ہوا کرتا ہے. رحیلیت القرآن الصوت الحسن, اور قرآن کا زیور کیا ہے, اچھی آواز سے تلاوت کرنا. ایسی تلاوت نہ کرے کہ سننے والا پریشان ہو جائے, خوبصورت الفاظ کے ساتھ, خوبصورت لہن کے ساتھ, خوبصورت ایکشن کے ساتھ تلاوت کرے. اور پیغمبر جب تلاوت سب کے بعد جب تلاوت کرتے تھے, حتیٰ ابو جہل جیسے شخص بھی آ کر چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. کیا ہے خوبصورت قرآن کے, قرآن کا جمال, قرآن کا کمال اس انداز کے ساتھ ہے, چونکہ معجزہ ہے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ شب عاشور ہے تو ساری ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھا گیا. کیا ہے, میں قرآن بہت پسند کرتا ہوں تلاوت قرآن. اہل بیت یہ سارے جتنے ہیں, اور پھر آپ کے تلاوت قرآن کیا ہے, انا صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ کس کہاں پہ یہ تلاوت ہو رہی ہے, بازاروں کے اندر, درباروں کے اندر. کیا ہے, جسم کربلا میں ہے, سر بازار میں ہے, لیکن تلاوت کیا ہو رہی ہے, ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ارے دنیا والو دیکھو, تم تو کہتے اصحاب کاف کی بہت عظیم داستان ہے, لیکن میری طرف بھی تو دیکھو کہ میں کس طرح, میرا سر کہاں ہے اور میرا جسم کربلا کے اندر موجود ہے, لیکن میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں, اور یہی تلاوت قرآن کی صدائیں ہائے کہاں مدینہ میں بھی آتی تھی, ہائے بیوی وہاں جنت البقیع میں بھی کرتی تھی, ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی ہاشم سے ایک خاتون سر تاپ حجاب میں ہے اور جنت البقیع میں آ رہی ہے، چار قبریں آ کر بناتی ہے، چاروں بیٹوں کی قبریں کر کے ان پہ روتی ہے، اور آئے مدینہ کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور مدینہ کی عورتیں آ کر کہتی ہیں ام البنین ہم آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا ہائے پرسا دینے کے لیے آئے ہیں، ہائے بیویاں روتی ہیں ایسے میں بیوی پرسا دینے کے بعد ہائے سیدہ کی قبر پہ آ جاتی ہیں، ہائے سیدہ کی قبر پہ آ کر یہ کہتی اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسا دینے کے لیے آئی ہوں۔ ہائے اس کے بعد بی بی کربلا کا رخ کیا کرتی تھی اور کربلا کا رخ کرنے کے بعد بی بی یہ کہا کرتی تھی بیٹا عباس مدینے کی عورتیں مجھے آ کر پرسا دیتی ہیں کہ ہائے آپ کا عباس مارا گیا، ہائے آپ کا جعفر مارا گیا، ہائے آپ کا غازی مارا گیا، لیکن میرے بیٹا تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ارے کون ہے جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے، ہاں میرے بیٹا تیری ماں یقین بھی کر لیتی ہے۔ جب یہ سنتے ہیں زینب کی چادر چن گئی، ہائے سید سجاد کے کوڑے لگے، ہائے سکینہ کے کو سوارے اتار دیے گئے، ہائے سکینہ کو تماچے لگے، ہائے میرا عباس زندہ ہوتا نہ زینب کی چادر چنتے، نہ سید سجاد کے کوڑے لگتے، نہ سکینہ کو تماچے پڑتے۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری یہ مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہماری یہ تعزیت، ہماری عزا، ہمارا پرسا بار میں آقا، معصومین، صدیقہ طاہرہ، خاتون جنت کے ہاں قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے یہ پرسہ اور رضاداری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے، ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیر کو یا اللہ تو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ خدا الحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت یاب فرما، ہمارے جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، حاضرین کے مرحومین، وہ مرحومین جن کا یا اللہ کوئی وارث نہیں، سب کو جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام، عالم تشیع کو سربلند فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد شہداء عزیز کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد علماء ربانی، آیات اعظام، فقہاء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، قائم حق، قائم مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ وآبانہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین